الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا بزرگان محترم اور برادران عزیز، تقریباً ایک مہینے یا شاید اس سے بھی زیادہ وقفے کے بعد آج پھر آپ سے خطاب کا موقع مل رہا ہے. اس عرصے میں کچھ تو بیماری کی وجہ سے اور کچھ طویل سفر غیر ملکی ہوا، اس کی وجہ سے یہ ناغے ہوئے. آج آپ کے سامنے کوئی نئی بات کہنے کے لیے میرے پاس کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے جو پہلے نہ کہی ہو. اور اب بات ایسی ہے کہ اب آئندہ بھی دل یوں چاہتا ہے کہ وہی کرتے رہیں، کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ ہے، نا اتفاقی. آپ اس کی پھوٹ، خانہ جنگی، لا قانونیت، جنگل کا قانون، یہ ہماری بفتا ہے اور اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر مسلط ہوا ہے. دل یوں چاہتا ہے کہ کوئی اور باتیں نہ کریں، بس اسی کی بات کریں. اور وجہ اس کی یہ ہے، جتنا ہم غور کرتے ہیں وہ یہی سامنے آتی ہے، بہت قرآن و حدیث میں بہت غور کرنے کے بعد، کہ کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق ہے اور مسلمانوں کی آپس میں پھوٹ ہے، فرقہ بندی، گروہ بندی، آپس کی لڑائی جھگڑا. جتنا ہم نے غور کیا، کفر اور شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ قتل ناحق، ناحق کسی کی جان لے لینا اور آپس میں پھوٹ ڈالنا، اس کو شریعت نے کسی حال برداشت نہیں کیا. شراب نوشی کو بھی ایک حد تک برداشت کر لیا. کوئی شخص بھوکا ہو، پیاسا ہو، کچھ پینے کو نہ ہو، جان بچانے کا کوئی اور سامان ایسا نہ ہو جس سے اس کی پیاس بجھ جائے اور جان بچ جائے، تو شریعت نے اس کو اجازت دے دی اگر اس کے پاس شراب ہے اور کچھ نہیں ہے پینے کو، کہ اتنی شراب پی لے جس سے اس کی پیاس بجھ جائے، جان بچ جائے، جان بچ جائے. شراب کو بھی جائز کر دیا ایسی مجبوری میں. اسی طریقے کی مجبوری میں خنزیر اور سور کا گوشت بھی حلال کر دیا. بھوکا ہے کچھ اور کھانے کو نہیں، اور خنزیر کا اور سور کا گوشت سامنے ہے، جان بچانے کا کوئی اور راستہ نہیں، نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو شریعت نے کہا کہ کھا لو، اتنا کھا لو کہ جان بچ جائے. لیکن شریعت نے آپ اس کی پھوٹ کو اور قتل کو کسی ہاتھ برداشت نہیں کیا. قتل کے بارے میں اتنے سخت آیات ہیں کہ کوئی کسی گناہ کے بارے میں اتنی سخت آیتیں نہیں ہیں. قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جو شخص کسی مومن کو قتل کرے گا، مومن ہو چاہے فاسق فاجر ہے، مومن ہے مگر چاہے فاسق فاجر ہو، کسی شخص نے کسی بھی مومن کو قتل کر دیا جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، اس کی جزا صرف کیا ہے؟ جہنم ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. خالدن فیہا، کفر اور شرک کے علاوہ کسی گناہ کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یہاں یہ کہا کہ قرآن نے کہ ہمیشہ رہے گا. وغضب اللہ علیہ فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب اس پر آئے گا. اللہ کا غضب، آپ اندازہ کر، رحمان و رحیم کا غضب، اس پالنے والے رب کا غضب جس نے کائنات کو پال رکھا ہے، چیونٹی کو بھی پالتا ہے، مکھیوں تک کو پالتا ہے، جانوروں کو پالتا ہے، انسانوں کو کتنی محبتوں سے پالتا ہے، اس کا غضب نازل ہوگا. معمولی بات ہے غضب، برداشت کر سکتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ کے غضب کو؟ جس کی کائنات، جس کے قبضے میں ساری کائنات کی قدرتیں ہیں، ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، یہ بادل، یہ ہوائیں، یہ پہاڑ، یہ زمین آسمان، یہ سورج اور ستارے سب اس کے اشارے پر ہیں، وہ اگر ناراض ہو جائے، اس کا غضب نازل ہو جائے، کہاں ٹھکانہ ملے گا بتاؤ تو صحیح؟ کہیں ٹھکانہ ملے گا؟ کوئی جگہ ہے ٹھکانے کی؟ وغضب اللہ علیہ ولعنہ، اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی. اللہ کی لعنت، کسی اور انسان کی نہیں، اللہ کی لعنت. لعنت کا معنی ہے رحمت سے دوری، رحمت سے محرومی، رحمان کی رحمت سے محرومی، رحیم کی رحمت سے محرومی، رب الارباب کی رحمت سے محرومی. وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب، بہت بڑا عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے. آپ اندازہ تو کریں، ایسا سخت اعلان کسی جرم کے بارے میں نہیں ہے کفر اور شرک کے بعد جتنا اس کے لیے ہے. اور کسی مسلمان کو، چاہے وہ مسلمان کتنا فاسق ہو، فاجر ہو، کیسا بھی ہو، اگر ناحق قتل کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے. لیکن آج مسلمان کا خون ارزاں ہو گیا، ارزاں ہو گیا، اتنا بھی اس کی قدر و قیمت نہ رہی جتنے کتے کے خون کی ہے. آج ہمارے کراچی میں اتنے کتے نہیں مارے جاتے جتنے ہمارے مسلمان بھائی مارے جاتے ہیں. مارنے والے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اور جن کو مارا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ کے کلمہ گو ہیں. کتنے گھروں کو برباد کر دیتا ہے، ایک آدمی کا قتل کتنے گھروں کو برباد کر ڈالتا ہے، کتنی شخصیتوں کو، پورے خاندان کو تباہی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ باپ اٹھ گیا سر سے، بیٹیاں بیٹے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، ماں اپنی گود سے محروم ہو گئی، بھائی اپنے بھائی کی طاقت سے محروم ہو گئے، محلہ اپنی پڑوسی ایک عظیم پڑوسی سے محروم ہو گیا۔ کیا کچھ قیامت ہے ایک آدمی کا قتل۔ اور یہاں روزانہ اخبار میں پڑھتے پڑھتے ہم عادی ہو گئے کہ آج اتنے مارے گئے، اتنے مارے گئے، مارنے والے بھی مسلمان، مرنے والے بھی مسلمان۔ اب بتاؤ ایسے میں کوئی اور بات کریں تو کیسے کریں؟ دنیا میں کہیں اس وقت سوائے مسلمانوں کے بعض ملکوں کے کہیں یہ کیفیت نہیں ہے قتل و غارت گری کی جو ہمارے وطن میں پاکستان میں ہو رہی ہے۔ دنیا میں گھوم کر آئیے، امن و امان ہے، چین سکون ہے، اور یہاں آدمی گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتا ہے، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے پوچھئے کہ وجہ کیا ہے۔ میں تو جتنا غور کرتا ہوں وجہ تو وہی ہے جو قرآن نے بتلائی ہے، ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہماری بدعمالیاں تھوڑی نہیں ہیں، ہمارے جرائم کم نہیں ہیں، یعنی جو قتل نہیں کرتے ان کے جرائم بھی میں کہہ رہا ہوں، جو ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ان کے جرائم بھی کم نہیں ہیں۔ حرام خوری تو ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے، تجارت کرنے والا ڈنڈی مارتا ہے، جب ملاوٹ کرتا ہے پیسے پورے لیتا ہے، ملاوٹ کر کے مال دیتا ہے، پیسے لیے پورے، مال دیا آدھا آدھا، اس کے اندر آدھا ملاوٹ، جھوٹی قسمیں تجارت میں، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا۔ ملازمت جب آدمی کرتا ہے، معاہدہ یہ کرتا ہے کہ میں اتنی ڈیوٹی پابندی سے دوں گا، دیانتداری سے دوں گا، اتنی تنخواہ میری ہوگی، یہ معاہدہ ہے۔ لیکن ڈیوٹی کے اندر آپ دیکھیے، ہمارے یہاں ڈیوٹی سرکاری دفاتر میں جا کر دیکھیے، افسران تنخواہیں لے رہے ہیں، ڈیوٹیاں نہیں دے رہے، اور صرف چھوٹے افسران نہیں، بڑے بڑے افسران تک ہی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ آج اگر ہماری پولیس ڈیوٹی پوری دے رہی ہوتی، ہمارے اسکولوں اور کالجوں میں اساتذہ ڈیوٹی پوری صحیح دے رہے ہوتے، تو جہالت اتنی پھیلی ہوئی نہ ہوتی جتنی ہمارے ملک میں پھیلی ہوئی ہے۔ اور پولیس اگر صحیح صحیح ڈیوٹی دیتی تو قتل و غارت گری ایسی پھیلی ہوئی نہ ہوتی ہے جیسی آج پھیلی ہوئی ہے۔ اور اگر ہماری دکانوں کے اندر اور بازاروں کے اندر حرام خوری نہ ہوتی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے وعدے، ملاوٹ، کم تولنا، کم ناپنا، یہ نہ ہوتا، تو بازاروں کے اندر کتنا چین و سکون ہوتا۔ بڑی حسرت ہوتی ہے، یورپ وغیرہ میں ہم جاتے ہیں، وہاں دکاندار جو قیمت بتاتا ہے کہ اس میں بتاتا ہے کہ یہ اتنی قیمت بازار میں، اسی کی قیمت اتنی قیمت ہے اور خالص ہے، تو وہاں خریدار کو شک نہیں ہوتا، اس میں یقین ہوتا کہ یہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ وہاں تجارت میں تاجر جھوٹ نہیں بولتا، وہ جانتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، میرا اعتماد ختم ہو جائے گا، میری ساکھ ختم ہو جائے گی تجارت کی۔ لیکن یہاں آپ جائیے دکاندار سے کے بات پر آپ کو اعتماد آتا ہے؟ بلکہ وہاں جب دکاندار کے بات پر، میں نے کہا ایک صاحب سے، ہمارے میزبان تھے، کہ بھئی یہ تو کچھ ایسی معلوم ہو رہی ہے، کچھ چیز صحیح نہیں معلوم ہو رہی۔ کہ نہیں نہیں دکاندار کہہ رہا تھا کہ بالکل خالص ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ دکاندار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ خالص ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ دکاندار جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ کون ہیں؟ عیسائی ہیں، یہودی ہیں، دہریے ہیں، لیکن آج یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا حال یہ ہے کہ ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہوتا، اور جو لوگ سچ بولنے والے ہیں ان پر بھی اعتماد اس بات نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جاؤ سبز پاسپورٹ کو دیکھ کر دور سے گھبرا جاتے ہیں کہ ہاں یہ پاکستانی آیا ہے، سب کو امیگریشن میں نکال دیں گے،
اور پاکستانی کو کہیں گے آپ ذرا ٹھہر جائیے, آپ ٹھہر جائیے, اور ان کی ایک ایک چیز کو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ پاسپورٹ اصلی ہے جعلی ہے, مشین سے لگا کر دیکھیں کہ پاسپورٹ اصلی ہے یا جعلی ہے, وہ اپنے انٹرنیٹ اس میں کمپیوٹر میں, پھر یہ دیکھیں گے کہ ویزا اصلی ہے یا جعلی ہے, پھر یہ دیکھیں گے کہ جس آدمی کی تصویر ہے ویزے پر اور پاسپورٹ پر, یہ آدمی وہ یہ نہیں ہے, کوئی اور تو نہیں ہے, پھر اس سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس روپے کتنے ہیں, یہاں کتنے دن رہو گے, مطلب یہ کہ اتنے پیسے تمہارے پاس ہیں کہ مانگتے تو نہیں پھرو گے, چوری ڈکیتی کرتے تو نہیں پھرو گے, اگر اتنے پیسے نہ ہو تو آگے نہیں اندر نہیں جانے دیتے, وہ بتایا کہ اتنے پیسے ہیں, اتنے دن کے لیے آ جاؤں, اتنے پیسے میرے پاس ہیں, پھر پوچھتے کہاں رہو گے, پتا بتاؤ کہاں ٹھہرو گے. بعض اوقات اس سے ٹیلی فون پر رابطہ کرتے ہیں کہ ایک آدمی آ رہا ہے تمہارا نام لے رہا ہے, تمہارے یہاں تمہارے ہی مہمان ہے, یہ ہم اس کو چھوڑ دیں. جب کہیں جا کر پاکستانی کی جان بخشی ہوتی ہے, بعض اوقات ایک ایک گھنٹہ, بعض اوقات دو گھنٹے, اور کینیڈا میں تو میرے اوپر پانچ گھنٹے اس طرح کا جو گزرے. یہ تذلیل, یہ ذلت, اس کے بعد تو پھر ہم گئے ہی نہیں ادھر, لیکن افسوس ہوتا ہے کہ یہ کیا آخر کیوں ہے, اس بات کہ پاکستانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, جو بری عادتیں ہندوؤں کی تھیں, یہودیوں کی تھیں, وہ ہم نے اپنا رکھی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لا تنزفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود, اپنے گھروں کے آس پاس کی جگہ کو صاف رکھو, یہودیوں کی مشابہت نہ اختیار کرو. یہودی کیا کرتے تھے اس زمانے کے, کہ اپنے گھر کو تو صاف کر لیتے تھے, کباڑ کوڑا باہر پھینک دیتے تھے, آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی تھی. یہ یہودیوں کی صفت ہم نے اپنا لی ہے. گھر کے سامنے آپ جا کر دیکھ, گھروں کے سامنے کتنا کباڑ کوڑا پھیلا ہوتا ہے, اور تو کچھ نہیں, مسجدوں کے سامنے. امریکہ میں میں نے کئی لوگوں کو تقریروں میں لوگوں کو توجہ دلائی, میں نے کسی دکان کے سامنے کباڑ کوڑا نہیں دیکھا, کسی دفتر کے سامنے کباڑ کوڑا نہیں دیکھا, کسی بھی جگہ کباڑ کوڑا نہیں دیکھا. اگر کہیں دیکھا تو مسجد کے باہر دیکھا, مسجد کے دروازے پر دیکھا. ہر مسجد پہ نہیں میں کہہ رہا, ہر مسجد میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن اگر کہیں دیکھا کباڑ کوڑا تو مسجد کے باہر دیکھا. پارکنگ میں گاڑیوں کے کوئی وہاں قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا, مجالے کے کوئی کرے, کوئی کرے گا تو فوراً گرفت میں آئے گا. سب جانتے ہیں کہ کسی کی سنوائی نہیں ہوگی قانون کی خلاف ورزی اگر کی, لیکن اگر قانون کی خلاف ورزی پارکنگ میں اگر کہیں دیکھنی ہو تو وہاں کی کسی جمعہ مسجد میں چلے جاؤ, جامع مسجد میں. تو ہر ایک مسجد میں تو شاید وہاں بھی نہیں, لیکن میں نے بے شمار مسجدوں کے اندر میں نے یہ دیکھا, ہر جمعہ کی نماز کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ صاحب فلاں نمبر کی گاڑی نے دوسرے کی گاڑی کو بلاک کر دیا ہے, وہ پیچھے گاڑی کھڑی کر دی لا کر, برائے کرم ان سے درخواست ہے کہ اپنی گاڑی وہاں سے ہٹا لے. یہ اعلان دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا سوائے مسجدوں کے. وہیں امریکہ ہی میں میری لینڈ میں ایک بہت اچھا بڑا ادارہ ہے, مسجد بھی مدرسہ بھی اور اسلامک سینٹر بھی ہے, اور انہوں نے پھر بہت شاندار عمارت بنائی ہے اور پارکنگ کی بہت بڑی جگہ رکھی ہے تاکہ گاڑیاں بڑی آرام سے پارکنگ کریں. تو وہاں میں ٹھہرا ہوا تھا جمعہ کی نماز کے بعد, معمول کے مطابق میں گھومنے کے لیے نکلا تو کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نوجوان ہیں بیچارے, اور وہ پارکنگ کے راستوں کو نشان پڑے ہوئے تھے تو ان کو ذرا تازہ کر رہے ہیں اور کچھ دیکھ بھال کر رہے ہیں. انہوں نے سلام کیا, ملے, میں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں, کہ ہم فلاں رہتے ہیں, اور ہاں آج ہماری ڈیوٹی ہے, ہماری ہم نے آفس میں ڈیوٹی بنا رکھی ہے کہ پارکنگ کے انتظامات ہم کرتے ہیں, لیکن ایک صاحب میں آپ سے درخواست ہے, آپ دو تقریر میں بھی کہہ دیجئے گا جمعہ کی نماز میں, وہ یہ کہ دنیا میں کہیں بھی وہ پارکنگ کی خلاف ورزی نہیں کرتے لوگ. جب یہاں مسجد میں آتے ہیں تو یہاں پارکنگ کے جو قواعد ہیں اس کے خلاف گاڑی پارک کرتے ہیں, اور اگر ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھائی تم ایسا نہ کرو, کہ تم کون ہوتے ہو, تم کون ہوتے ہو کہنے والے, ہماری مرضی, گاڑی ہماری ہے, مسجد بھی ہماری ہے. یہ کسی اور جگہ نہیں ہوتا ہے، نہ بینک میں ہوتا ہے نہ سرکاری دفاتر میں ہوتا ہے. تو یہ تمام اپنے آتی ہے کہ ہم لوگوں کی اصل میں عادت ایک یہ بھی ہو گئی کہ دوسروں کے عیب تو دیکھتے ہیں. بلا شبہ ہمارے حکمرانوں کے علیلے تلیلے بھی ایسے ہی ہیں جس کی وجہ سے ساری یہ مصیبت آئی ہے، لیکن سارے حکمران بھی تو ہمارے اوپر عذاب بن کر آئے ہیں، یہ افسران بھی تو ہمارے اوپر عذاب بن کر آئے ہیں. چنگیز خان سے کسی نے کہا تھا کہ تو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا، اتنا قتل عام مسلمانوں کا کر رہا ہے تو. تو اس نے کہا کہ اللہ کا عذاب تو میں خود ہوں، تم پر مسلط کیا گیا ہوں. تو اگر کہیں افسران ہمارے الحمدللہ کچھ بہتر لوگ آنے شروع ہوئے ہیں، اب خدا کرے نئی حکومت آئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کے راہ میں رکاوٹیں بھی بہت ہیں، خدا کرے ان کو توفیق مل جائے اور یہ کام کر لیں. لیکن یہ کہ ہم آبا کا آبا بگڑا ہوا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک، صورتحال یہی ہے. ان حالات میں بتائیے امن و امان قائم ہو تو کیسے ہو. تو جب حرام خوری سارے میں ہوگی نیچے سے لے کر اوپر تک، تو اس کی مصیبتیں تو آئیں گی. حرام جو کھاتا ہے آدمی اس سے تو بیماریاں آیا کرتی ہیں. لوگ اس کو تو سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز مضر صحت کھا لی اس سے بیماری آ گئی، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بیماریاں سب سے زیادہ حرام خوری سے آتی ہیں. بیماریاں، مصیبتیں، ایکسیڈنٹ، مقدمات، لڑائی جھگڑے گھروں کے، ان میں زیادہ تر دخل حرام پیسے کا، حرام کھانے کا ہوتا ہے. حلال کھاتا ہے آدمی اس میں برکت ہوتی ہے، تھوڑا ہوتا ہے برکت ہوتی ہے بہت، حرام کھاتا ہے اس میں زیادہ ہوتا ہے لیکن بے برکتی ہوتی ہے، وہ حلال کو بھی بہا کے لے جاتا ہے. طرح طرح کی مصیبتیں گھروں کے اندر پیدا ہوتی ہیں. آج ہمارے گھروں میں طرح طرح کی جو مصیبتیں، لڑائی جھگڑے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے، کئی شکایت ہے کہ بیوی نافرمان ہو گئی ہے، بیوی کو شکایت ہے کہ شوہر بد کردار ہو گیا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ کیوں ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، حرام خوری ہمارا مزاج بن گئی ہے. کتنے آدمی ہیں جو کھاتے ہوئے یہ سوچتے ہوں کہ میں نے یہ لقمہ، اس کے اندر کوئی حرام تو شامل نہیں ہو گیا. جب یہ باتیں ہیں اس کی وجہ سے یہ ساری بدنظمی کے ساتھ ساتھ، حرام خوری کے ساتھ ساتھ یہ قتل بھی ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. اللہ پناہ میں رکھے. قرآن کریم نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ہم اسی طریقے سے بعض ظالموں کو دوسرے ظالموں پر مسلط کرتے ہیں. یہ جو قتل و غارت گری ہمارے شہر میں ہو رہی ہے، قتل و غارت کرنے والے ظالم ہیں، لیکن قتل و غارت گری جن پر ہو رہی ہے وہ بھی ظالم ہیں، وہ کسی اور پر ظلم کرتے ہیں، دہاکوں پر ظلم کرتے ہیں، کسی اور طریقے بیوی پر ظلم کر رہے ہیں، بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ کے ان کے خلاف ان کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، طرح طرح کے گناہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی ظالم، وہ بھی ظالم، ظالموں سے ظالموں کو بٹوایا جا رہا ہے. اس واسطے بھائی میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے. یہ ہے علاج. آگے توحید، آگے اتفاق کا حکم دیا گیا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، لیکن شروع کیا سب سے پہلے کیا کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہ نسخہ ہے اتحاد کا، یہ نسخہ ہے امن و امان کا، یہ نسخہ ہے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا. اللہ سے ڈرو، اپنے ہر کام میں کرتے وقت یہ سوچ لیا کرو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز. جو کچھ زبان سے اب نکال رہے یہ سوچ لیا کرو، پہلے پہلے تولو پھر بولو، پہلے یہ سوچو کہ میرے منہ سے جو جملہ نکلے گا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یہ تصور رکھیں کہ کسی وقت بھی موت آ جائے گی، حساب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے. تو قرآن نے نسخہ یہ بتلایا، تقویٰ کائنات سب سے بہتر نسخہ امن و امان کا، چین اور سکون کا، راحت اور عزت کا، لذت اور راحتوں کا تقویٰ ہے. اللہ تعالی ہم کو اپنا خوف عطا فرمائے، خوف سے مراد یہ کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب